گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ توجل آج بھی علم دین کے پھول حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے تو علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت پیارا موضوع ہے, موضوع ہے علم غیب اور غیر اللہ سے مدد مانگنا. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعے کے روز 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. علم غیب اور غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ ہمارا موضوع ہے. ابتداء ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ علم غیب کیا ہے, اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دیکھیں علم غیب, غیب کا علم اصل لفظ غیب جس کا مطلب پوشیدہ ہونا ہوتا ہے, چھپا ہوا ہونا ہوتا ہے, اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ جس بات کو, جس شے کو ہم حواس خمسہ اور بداحتن عقل کے ذریعے نہ جان سکیں. حواس خمسہ یعنی بولنے سے, کسی نے بولا تو ہم نے سنا, سننے سے, چکھنے سے, سونگنے سے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دیکھنے سے, چھونے سے, ان کے ذریعے سے ہم نہ جان سکیں, اور یوں ہی عقل کے ذریعے, بداحتن عقل کے ذریعے نہ جان سکیں. مثال کے طور پر اب یہ میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو مجھے پتہ چل گیا کہ لکڑی سخت ہے, تو چھونے کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ یہ لکڑی سخت ہے,
ٹھیک ہے,
تو اب میں اس یہ کہوں کہ مجھے اس لکڑی کا سخت ہونا معلوم ہوا تو یہ چھونے کے ذریعے معلوم ہوا, لہذا یہ علم غیب نہیں ہے, غیب کا علم نہیں ہے. اسی طریقے سے میں نے پھول سونگا جس سے مجھے معلوم ہوا کہ اس کی خوشبو بڑی اچھی ہے,
ٹھیک,
تو اب یہ جو خوشبو کا اچھا ہونا مجھے معلوم ہوا, یہ سونگنے کے ذریعے معلوم ہوا, اس کو علم غیب نہیں کہیں گے. آپ نے مجھے کوئی بات بتائی کہ آج پورا کام ہوا, تو اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ کام ہوا ہے لیکن مجھے سننے کے ذریعے معلوم ہوا, تو اس لیے اس کو علم غیب نہیں کہیں گے. یوں ہی میں نے کسی چیز کو دیکھ لیا تو دیکھنے کے ذریعے سے مجھے پتا چلا کہ یہ ایک فلاں چیز ہے, تو اس کو بھی علم غیب نہیں کہیں گے. اسی طرح میں نے کوئی چیز چکھی جس کے ذریعے سے اس کا میٹھا ہونا, کڑوا ہونا, پھیکا ہونا مجھے معلوم ہوا, تو یہ جو مجھے علم حاصل ہوا اس کو بھی غیب کا علم نہیں کہیں گے. اسی طرح بداحتن عقل کے ذریعے اس کو نہ جانا جائے. مثال کے طور پر صبح روزانہ آپ اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں تو گلی کے نکڑ پر ایک فقیر بیٹھا ہوتا ہے,
صحیح,
جو صدا لگا رہا ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم وہ روزانہ وہاں پر بیٹھتا ہے. اب آپ یہاں پر آئے اور اپنے کسی دوست کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے دیکھیں کہ فلاں گلی کے نکڑ پر جو ہے وہ فقیر بیٹھا ہوا ہوگا,
صحیح,
8 بجے آپ کسی اور مقام پر اس کو کہتے ہیں کہ جا کے نکڑ پہ دیکھ لو, فقیر بیٹھا ہوا ہوگا. اب یہ کس طرح جانا, آپ نے عقل کے ذریعے جانا کہ یہ فقیر روزانہ چونکہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے اس لیے آج بھی بیٹھا ہوگا, تو اس کو ہم غیب کا علم نہیں کہیں گے. تو جو ان ذرائع سے, ان طریقوں سے حاصل نہ ہو سکے, ایسے غیب کو علم غیب کہا جاتا ہے. تو ان چیزوں کے بغیر جو چیز حاصل ہو جائے گی اس کو ہم غیب کا علم کہیں گے.
غیب کا علم جو ہے وہ پھر, یعنی وہ تو اللہ کے لیے غیب کا علم,
جی,
تو اب کس کس کو غیب کا علم حاصل ہوگا؟ یہ
دیکھیں دو چیزیں یہاں پر, یعنی یہ بات تو سمجھ لی کہ غیب کا علم جو ہے یہ دو طرح ہے,
صحیح,
ایک تو وہ غیب کا علم ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے,
صحیح,
یہ اس کا ذاتی غیب ہے, ذاتی علم ہے, وہ کسی نے اس کو دیا نہیں ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذات کے ساتھ خاص ہے,
ٹھیک ہے,
کسی اور کو اس طریقے سے غیب کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. دوسرا غیب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اپنی طرف سے عطا فرماتا ہے، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی عطا ہوتا ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے وسیلے سے دیگر اولیاء اکرام کو بھی اس کا علم دیا جاتا ہے، اور اس پر قرآن و حدیث میں کثیر دلائل موجود ہیں۔ میں نے پہلے بھی اس حوالے سے ایک مثال دے کر سمجھائی تھی کہ قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر جب کیا جاتا ہے یا کوئی عقیدہ ہم اپنا بناتے ہیں سمجھاتے ہیں تو اس میں یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ آپ جمیع احادیث طیبہ، جمیع قرآن کی یعنی تمام قرآن کی آیتیں، اسی طرح بزرگوں کے اقوال، ان کے عقائد، صحابہ اکرام علیہ رضوان کے عقائد، ان کے اقوال پر غور و فکر کریں گے، اس کے بعد کوئی نظریہ بنایا جاتا ہے۔ صرف ایک حدیث، ایک آیت دیکھ کر عقیدہ اور نظریہ نہیں بنایا جاتا۔ اس کی مثال میں نے سمجھائی تھی کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، فقل حسبی اللہ، اے محبوبہ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے، اللہ مجھے کفایت کرتا ہے، اللہ مجھے کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ اب اس آیت کو کوئی لے اور یہ کہے کہ بس یہی کہا جائے گا کہ اللہ کافی ہے، کسی اور دوسرے کی طرف کفایت کی نسبت نہیں کی جائے گی، کسی اور کے بارے میں نہیں بولا جائے گا کہ وہ کافی ہے، یہ بات نہیں بول سکتے۔ اگر اس آیت کو سامنے رکھ کے کوئی یہ بولے تو پھر ہم اس کو سورہ انفال کی آیت بتائیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ مومنین جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے پیچھے چلتے ہیں، وہ آپ کو کافی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے، اب کوئی اس آیت کو سامنے رکھ کر یہی نعرہ لگاتا رہے کہ بس یہ کہا جائے گا کہ اللہ کافی ہے، اور اس نعرے کو یہ سامنے رکھ کے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ دوسرے کی طرف ہم کفایت کی نسبت نہیں کر سکتے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح کفایت کی نسبت، کافی ہونے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے، اسی طرح دیگر مومنین کی طرف بھی اس کی نسبت کی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ دونوں میں فرق کیوں ہوگا؟ کہ جب کفایت کی نسبت، کافی ہونے کی نسبت ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کافی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے،
بے شک
کہ وہ کسی کی مدد لے پھر آپ کی کفایت کرے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بذات ہی خود اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اور جب ہم نسبت کریں گے کسی اور کی طرف اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جو اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہی فرمایا کہ آپ یہ کہیے کہ آپ کو مومنین کافی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو قوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو مدد کی، اس صورت میں یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، ایک قول کے مطابق ہے حضرت عمر کے لیے نازل ہوئی، تو مطلب یہ ہوا کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو اسلام کو اس سے قوت حاصل ہوئی، کفایت حاصل ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی آپ کو کافی ہے، یعنی حقیقی طور پہ کافی ہے، اور یہ مومنین بھی آپ کو کافی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے، اس کی مدد سے ہی آپ کو کفایت کرتے ہیں۔ اب اس مضمون کو، اس مفہوم کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو پھر خود بخود ساری کی ساری گتھیاں جو ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں ہمارے سامنے، جبکہ آپ انعد نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں۔ اگر آپ نے ٹھنڈے دل کے ساتھ اس بات پر غور کر لیا تو پھر یہ مسئلہ آپ کے لیے حل ہو جائے گا۔ ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں، پھر علم غیب کی طرف آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک کی پہلی آیت، پہلی سورت کی پہلی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ چونکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، لہذا کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتے، کسی کی بھی تعریف نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، تو اس سے ظاہر سی بات یہی کہا جائے گا کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی قرآن پاک میں تعریف فرمائی ہے۔ احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام علی مردوان کی تعریفیں کی ہیں، ہم دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی تعریف کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گے. یعنی مثال کے طور پر آپ اس ٹیبل کی تعریف کرتے ہیں تو اس ٹیبل کی تعریف نہیں, حقیقتاً اس ٹیبل کو بنانے والی کی تعریف ہے. آپ نے کہا کہ ٹیبل بڑی خوبصورت ہے, ابھی بڑی پیاری ہے. ظاہر سی بات ہے ٹیبل خود بخود وجود میں نہیں ہے, بلکہ اس کو ایک بنانے والا ہے, اس نے اس کو بنایا جس کی وجہ سے اس کا ڈیزائن اچھا ہوا, خوبصورت ہوا. آپ نے ٹیبل کی تعریف کر کے حقیقتاً تعریف کس کی بنانے والے کی, اور حقیقتاً یہ بنانے والے کی تعریف نہیں بلکہ اس کے رب عز و جل کی تعریف ہے. یعنی اس نے اس ٹیبل کو کیسے بنایا, میں نہیں بنا سکتا. اس نے اس ٹیبل کو اس لیے بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی, یہ ذہانت عطا فرمائی, اس کو یہ فن عطا فرمایا, جس کی وجہ سے یہ ٹیبل بنانے پر قادر ہوا.
لکڑی کا وجود
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, ذہن میں ڈیزائن ڈالنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو اس کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے. تو اسی طرح آپ دیگر معاملات کو بھی سامنے رکھتے چلے جائیں کہ اب مثال کے طور پر علم غیب پر آ جائیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اب اس آیت کو کوئی سامنے رکھے اور یہ نعرہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس کسی طرح کا کوئی غیب کا علم نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ قرآن کی دیگر آیتوں کی طرف اس کی توجہ نہیں. اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جس طرف فقل حسبی اللہ, آپ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے, وہ دوسری آیتوں کی طرف نظر نہیں کر رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کو مومنین جو آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی کافی ہیں, اس آیت کو وہ چھوڑ رہا ہے. اسی طرح الحمدللہ رب العالمین کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کہے کہ کسی اور کی تعریف آپ کر ہی نہیں سکتے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام قرآن و حدیث کو بھلا کر صرف ایک آیت کو دیکھ رہا ہے اور اس کا مفہوم بھی وہ غلط سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو آیات ہیں جن میں یہ ارشاد فرمایا کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, یہ احادیث طیبہ میں مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے کہا کہ وہ غیب کا علم جانتے تھے اس نے جھوٹ بولا. تو یہ تمام کے تمام جب آیات اور احادیث کو آپ سامنے رکھیں گے پھر دیگر آیات کی طرف آپ آئیں. اب جہاں قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو غیب کا علم ہے, یا احادیث طیبہ میں یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں, مثال کے طور پہ یہ جو کہا گیا, تو اب دیگر آیات کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے. جیسے مثال کے طور پہ سورۃ التکویر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین, یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے.
بالکل غیب کا لفظ استعمال ہوا,
غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غیب کا علم دیا ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبر دیتے ہیں لوگوں کو اس چیز کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس بات کا, اس آیت کے اندر اس بات موجود ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, یعنی اے عام لوگوں اللہ کی شان یہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے, یعنی ان کو غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب ان آیات کے اندر اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر کثیر واقعات موجود ہیں. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشکات میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ابتدائی کائنات سے, یعنی جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر جب تک جنتی جنت میں داخل ہو گئے, دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے, یہ ساری کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان فرما دی. یہ غیب کا علم نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں یہ غیب کا علم ہے. اب آپ دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں گے, اسی طرح احادیث طیبہ کو سامنے رکھیں گے, تو مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا کہ جس طریقے سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کافی ہے اور پھر دوسرے مقام پہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ بھی کافی ہے اور وہ مومنین جو آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں, دونوں کا مفہوم واضح تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کفایت اس کی حقیقی کفایت ہے, کوئی اس کو دینے والا نہیں ہے, کسی کی مدد سے وہ کفایت نہیں کرتا, کافی نہیں ہوتا, لیکن جو مومنین کفایت کرتے ہیں, جو مومنین دوسروں کی مدد کرتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے, دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں, تو حقیقی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے, کسی دوسرے کے لیے حقیقی تعریف نہیں, بلکہ اس کی جب تعریف کی جائے گی تو حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی. یوں تمام کے تمام جو غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے, لیکن جہاں جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو غیب کا علم دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو ان کو ملا ہے. یہ احادیث طیبہ میں بھی موجود ہے اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام یہ غیب کا علم جانتے ہیں, ان کو غیب کا علم ہوتا ہے. کہ قرآن میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، آپ اس بات کو کیا جانیں؟ ان تمام کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، باقی جو دوسروں کو ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ آپ سامنے رکھیں گے، یہ نظریہ سامنے رکھیں گے، ذہن میں یہ باتیں رکھیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح کا وسوسہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ احادیث طیبہ اس باب کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی بھی خبر دی ہے، آنے والے وقت کی قیامت تک کے جتنے معاملات ہونے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ حضرت حذیفہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں فرماتے ہیں، من حفظہ حفظہ ومن نسیہ نسیہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا بھول گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کرام علی مرضوان کے سامنے ساری کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیں کہ قیامت تک کیا معاملہ ہونے کا ہے۔ کئی معاملات ایسے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کی خبر ارشاد فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی بات مخفی نہیں تھی، پوشیدہ
بدر میں
نہیں
بتایا
تھی، کل کون کہاں مرے گا سب کے بارے میں بتا دیا۔ اور رابی کہتے ہیں کہ جہاں فرمایا کہ اس کافر نے کہاں مرنا ہے وہ کافر وہیں پہ مرا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وفات اپنی بیٹی کی پیدائش کی خبر دی، میرے گھر پر بیٹی کی ولادت ہوگی، اس کا حصہ اتنا ہوگا۔ اسی طرح بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے کثیر واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے آنے والے وقت کے اندر کیا کیا ہونا تھا اس کی خبریں دیں۔ لیکن ان تمام کے پیچھے یہ نظریہ، یہ کانسیپٹ جب ہم رکھیں گے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں، تو خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ باب ہی بند ہو جائے گا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے، یہ تمام کی تمام باتیں اس سے حل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگ ایک غیر علمی اور معذرت کے ساتھ کہ بعض لوگ ضد کی وجہ سے ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب کا اظہار کسی پر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لے۔ اب یہ آیات موجود تھی نا کہ جس میں غیب کا ثبوت ہوتا تھا، تو وہ پھر یہ کہنے لگے کہ یہ اطلاع علی الغیب ہے، یہ اخبار علی الغیب ہے، اظہار علی الغیب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی اطلاع دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب آپ کے سامنے ظاہر فرمایا، اس میں یہ نہیں ہے کہ غیب کا علم دیا۔ اولاً تو دو باتیں میں عرض کر دوں، پہلی بات تو یہ کہ جب کسی کو ہم کسی چیز کی خبر دیں گے، جب ہم کسی کو کسی بات کی اطلاع دیں گے، ہم کسی کے سامنے کوئی بات ظاہر کریں گے، تو یہ یقینی چیز ہے کہ اس کو اس چیز کا علم حاصل ہوگا، کسی نہ کسی درجے میں جا کے اس کو اس بات کا علم حاصل ہوگا ہی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے بتایا کہ میرے پاس زید آیا، میرے پاس فلاں آیا، فلاں نے مجھے یہ چیز دی، میں نے فلاں کو یہ چیز دی، میری فلاں سے ملاقات ہوئی، یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں۔ تو جب میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ میں نے فلاں سے ملاقات کی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو علم حاصل ہو گیا کہ میں نے امیر علیہ سنت سے ملاقات کی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ امیر علیہ سنت نے مجھے فلاں چیز دی ہے، تو آپ کو علم ہو گیا۔ تو جب ہم کسی چیز کے بارے میں کسی کو اطلاع دیں گے، خبر دیں گے، تو اس کو اس چیز کا علم حاصل ہوگا۔ اور اسی لیے علماء اہل سنت نے، متقدمین نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے مرقات میں، اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی جو محدث ہیں بہت بڑے، بخاری شریف کی ان کی سب سے مشہور شرح ہے فتح الباری کے نام سے، سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ کس طریقے سے اس سفر پر گئے تھے اور تمام کے تمام معاملات پیش آئے تھے۔ ان میں سے وہ تین واقعات پیش آئے کہ جو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر مخفی تھے، کہ کیوں ایسا ہوا کہ خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ کشتی کے سوراخ کر دیا، بچے کو قتل کر دیا، دیوار گر رہی تھی اس کو اٹھا دیا، اس کا علم اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی لا یعلم الغیب الا من علمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے ہی نبی جو ہے وہ غیب کا علم جانتے ہیں، یعنی ان کو اتنا ہی غیب کا علم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ اب یہ مقصود نہیں ہے یہاں پر کہ ہم یہ بیان آگے کریں کہ کتنا علم عطا ہوا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الفاظ کیا استعمال فرما رہے ہیں کہ یعلم الغیب، وہ غیب کا علم اتنا ہی جانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے۔ دیکھیں یہاں پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غیب پہ مطلع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غیب کی خبر دی، بلکہ صاف الفاظ میں آپ کے الفاظ ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں.
صحیح.
اسی طرح اور اقوال موجود ہیں بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین کے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے مرقات کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جب کوئی ولی اپنے مرتبے میں بلند ہوتا جاتا ہے تو اس کے بارے میں اولیاء کے درمیان یہ بات معروف ہوتی ہے کہ وہ یعلم الغیب, وہ غیب کا علم جانتا ہے.
صحیح.
یہاں پر بھی علم غیب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, تو اس لیے یہ ایک غیر سنجیدہ غیر علمی اعتراض ہے اور ایک ضد اور عناد ہے کہ نہیں جی, قرآن پاک میں جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیب کا علم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے, وہاں پر اطلاع الغیب ہے یا اظہار الغیب ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اطلاع الغیب بھی ہو اظہار الغیب بھی ہو تو اس کا معنی اور مفہوم یہی نکلتا ہے. امام اہل سنت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے امام ہیں, پیشوا ہیں, پرانے بزرگ گزرے ہیں, اور انہیں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم ماتوریدی کہلاتے ہیں. امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کریمہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, کہ اے عام لوگوں تمہاری یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع کرے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں جس کو چاہے چن لیتا ہے.
صحیح.
اس آیت کے تحت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک ہے علم الغیب, غیب کا علم, جاننا غیب کو جاننا. آپ خود فرما رہے کہ علم الغیب ان کو حاصل ہوتا ہے, یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے, تو ہم بلا شک و شبہ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان کو غیب کا علم حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کا ذاتی علم ہے, اور انبیاء کرام علیہ السلام, اولیاء کرام, صحابہ کرام علیہ رضوان جتنے بھی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ علم عطا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے.
صحیح.
اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اعلی حضرت نے دقیق بات مثال دے کے سمجھائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غیب کا جو علم ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. فرمایا کہ اگر ساری کی ساری مخلوق کا علم ایک طرف رکھا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایک طرف ہو, تو سارے کے سارے سمندر, کروڑا کروڑ سمندر ہوں, ان کے سامنے جیسے ایک قطرہ ہوتا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غیب یہ کروڑا کروڑ سمندر کی طرح ہے اور تمام مخلوق کا علم قطرے کی طرح ہے.
اللہ
تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, اس سے علم کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ تو ہے مخلوق کی آپس میں ہم نے مناسبت کی, مقابلہ پیش کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب اور دیگر کا علم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور دیگر کا علم. لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی نسبت کریں گے تو ہم کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے.
اللہ,
وجہ یہ ہے کہ کروڑا کروڑ سمندر ہوں, اس کی ایک انتہا ہے.
صحیح.
وہ جا کے اس منتہی ہو جائیں گے, تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے کروڑا کروڑ سمندر, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایسا ہو جیسے قطرہ. یہ مثال بھی بیان نہیں کی جا سکتی, کیونکہ کروڑا کروڑ سمندر کی انتہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی کتنی بڑی بات اعلیٰ حضرت نے کتنی آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھا دیا کہ ہرگز ہرگز اہل سنت کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر ہو. برابر تو تصور ہی نہیں ہے, پر نسبت ہی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی نسبت بنے. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اپنا ذاتی ہے اور بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, اس لیے شرک کا دروازہ مکمل طور پہ بند ہو جاتا ہے. شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی طرح کسی اور کو ماننا, اور جو عقیدہ جو نظریہ اہل سنت رکھتے ہیں اس کے اندر ہرگز یہ بات نہیں پائی جاتی.
مدی چل کے ناظرین کتنی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے مفتی صاحب نے علم غیب کے حوالے سے, اور یعنی جو وسوسے آتے ہیں شیطانی وسوسے اس کی کاٹ کر دی کہ ذاتی علم کیا ہوتا ہے, عطائی علم کیا ہوتا ہے, اور ہمیں اس حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا کیا گیا اس علم کو ہم کیا کہیں گے. لیکن یہاں یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے بھی آپ نے شروع میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حواس خمسہ سے جو چیز حاصل ہو جائے اسے علم غیب نہیں کہتے, جو عقل سے حاصل کر لی جائے اسے علم غیب نہیں کہتے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا کر دیا گیا, علم غیب مل گیا, تو اب اس کو علم غیب کیوں کہتے ہیں؟
کیا جاتا ہے,
کیا جاتا ہے کہ اب تو غیب نہ رہا.
ہاں, غیب نہ رہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کر لیا, تو پھر یہ غیب کہاں رہا؟ غیب تو وہ تھا نا کہ جو دیکھ نہ سکے. یہاں پر اس کو اس طرح سمجھیں کہ اصل میں ایک چیز ہوتی ہے اضافت کی بنیاد پر, نسبت کی بنیاد پر. اس پر تو اتفاق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیب کا علم ہے.
صحیح.
اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی چیز مخفی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب, اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے.
صحیح.
تو اب حواس خمسہ کا تصور ہی نہیں وہاں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا چیز مخفی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ اس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے نسبت کی بنیاد پر. نسبت کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ جو آپ سے پوشیدہ ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ جو ہے وہ جان سکتے ہیں اس کو. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے, جنت میں یہ نعمتیں ہیں, دوزخ کے اندر یہ عذابات ہیں, اس کو جب ذکر کر دیا تو یہ چیز کیا ہے؟ ہمارے اوپر مخفی ہے,
مخفی
ہم پر پوشیدہ ہے, تو یہ غیب ہے ہمارے اعتبار سے. حضور کے لیے جب ہم نے یہ کہا کہ آپ کو غیب کا علم ہے, تو اس کا مطلب کہ ان باتوں کا علم ہے کہ جو ہم سے مخفی اور ہم سے پوشیدہ ہیں.
ٹھیک ہے.
جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کا بھی جاننے والا ہے جو ہم سے مخفی ہیں.
صحیح.
ان چیزوں کو بھی جانتا ہے کہ جو ہمارے سامنے ہیں, اور جو چیزیں ہم سے مخفی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا علم بھی رکھتا ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے جب ہم یہ کہیں گے, تو بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب کے بارے میں ہم نے عرض کر دیا پیچھے.
صحیح.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیب تو اس کا ذاتی حقیقی ہے.
صحیح.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کا ذاتی حقیقی ہے, بندوں کا علم اس کا ذاتی حقیقی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جب یہ کہا جائے گا کہ غیب کا علم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دیگر مخلوق سے وہ مخفی ہے.
صحیح.
پوشیدہ ہے, جس چیز کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما رہے ہیں.
صحیح. تو ساتھ ہی یہ بھی جیسا ابھی دوران آپ نے گفتگو یہ تذکرہ فرمایا کہ احادیث میں یہ ہے, قرآن میں یہ ہے, تفاسیر میں یہ, اس طرح کی گفتگو بھی آپ نے فرمائی, تو اب مدی چل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں, تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کیا فقط قرآن مجید پڑھ کر, اس کا ترجمہ پڑھ کر ہم حکم لگا سکتے ہیں, یا تفسیر پڑھنی چاہیے, یا حدیث کی شروعات, اور پھر کس کی شروعات پڑھیں گے, تفسیر ہم کس کی پڑھیں گے؟ کیونکہ صرف ترجمہ پڑھ کر حکم لگا دیتے ہیں بعض لوگ کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے.
مثال کے طور پر جو ڈاکٹر ہوتا ہے, اگر کوئی ڈاکٹر کی میڈیکل کی کتاب پڑھ کے وہ کوئی عام شخص ہے وہ حکم لگانے لگ جائے.
صحیح.
کہ یار فلاں بیماری ہوتی ہے تو فلاں چیز کے لیے ہوتی ہے, فلاں کے لیے ہوتی ہے, تو اس کو بے وقوف کہا جائے گا.
صحیح.
کہ صرف آپ کتاب پڑھ کر اس بات کا حکم نہیں لگا سکتے. بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں اس کا صرف کھوج لگانا آسان نہیں ہوتا.
صحیح.
اس کے بارے میں معلومات کے لیے کہ پہلے آپ اس بیماری کو ڈائگنوز کر لیں, یہی آپ کے لیے بڑی بات ہوتی ہے. اس کے لیے اولاً تو صرف میں کتاب پڑھ کے حکم لگانے لگوں تو مجھ کو تو جیل میں بند کر دیا جائے گا کہ یہ لوگوں کی جان سے کھیل رہا ہے.
صحیح.
وہ ڈاکٹر کے جو ایک عرصہ دراز سے پڑھتا رہا, اس کے بعد بھی اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کا علاج شروع کرے, بلکہ اس کو پہلے ہاؤس جاب کرنا پڑتی ہے.
صحیح.
ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس وہ رہتا ہے, اس سے تربیت حاصل کرتا ہے, اس کے بعد وہ پھر لوگوں کا علاج کرنے کے قابل ہوتا ہے, اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کا علاج کر سکے.
صحیح.
لیکن ہمارے یہاں پر علم دین کے حوالے سے بالکل ایک کھلی چھوٹ ملی ہے کہ جو چاہے بول دے, ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پر آپ غور کریں تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھنے والے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والے تھے, ان کی سیرت پر آپ غور کریں تو چند صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کو ملیں گے کہ جو فتویٰ دیا کرتے تھے. باقی سارے کے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان ان سے جا کے مسئلہ پوچھا کرتے تھے, ان سے معلومات لیا کرتے تھے, ان سے پوچھا کرتے تھے. اسی طرح آپ آگے دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی سیرت کو پڑھتے چلے جائیں, تو اس زمانے میں علم عام تھا, لیکن اس کے باوجود اپنے سے اوپر والے سے پوچھا جاتا تھا. اور ہمارے زمانے کے اندر ایک جو ہے وہ داڑھی منڈا پینٹ شرٹ پہنا ہوا دین کا اس کو کوئی سرپیری نہیں ہے, نہ کسی معتبر عالم کے پاس, نہ کسی مستند عالم کے پاس وہ بیٹھا, نہ اس نے علم دین کو سیکھا. اس نے ایک تفسیر پڑھی, قرآن کی ایک آیت پڑھی اور لوگوں کے اوپر حکم لگانے لگ گیا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. یہی قرآن ہے کہ جس کے ذریعے بہت سے افراد کو گمراہ کیا جاتا ہے, یہی قرآن ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. تو قرآن پاک کو فقط پڑھ کر اگر یہ ہوتا کہ حکم لگانا جائز ہو جاتا, تو پھر تو سارے کے سارے عربیوں کو اس بات کی اجازت مل جانی چاہیے.
صحیح.
کیونکہ وہ قرآن پاک پڑھیں گے, ترجمہ ان کو آتا ہے.
صحیح.
ان کو پتا ہے کہ کیا بیان ہوا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے عرب جو ہو گئے وہ عالم ہو گئے, وہ جب چاہیں اس کے اوپر حکم لگا
دیں.
تو ایسا نہیں, بلکہ قرآن پاک کو پڑھنا یہ باعث سعادت ہے. قرآن پاک پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کے بعد اس کی تفسیر پڑھیں.
صحیح.
یہ آپ کو علم حاصل ہوگا, لیکن یہ پڑھ کر بھی آپ اس قابل نہیں ہو جائیں گے کہ آپ کسی کے اوپر کسی طرح کا حکم لگا سکیں. میں نے مثالیں شروع کے اندر عرض کی.
صحیح.
کہ اگر یہی بات ہو کہ قرآن پاک کی ایک آیت آپ نے پڑھی, فقل حسبی اللہ, کہ آپ فرمائیے مجھے اللہ کافی ہے, اور آپ نعرہ لگانے لگ جائیں کہ جی نہیں, آپ کسی اور کے لیے کہہ ہی نہیں سکتے.
صحیح.
کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کافی ہو.
صحیح.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے خود فرمایا کہ میرے گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے اور جو مومنین آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ کافی ہیں. تو اگر ایک آیت پڑھ کے اس کی تفسیر پڑھ کے اس طرح کا حکم لگانے کے لوگ قابل ہو جائے تو پھر اس طرح کے احکام لگیں گے اور لگتے ہیں آج کل اس طرح کے احکام. تو اس لیے علماء نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کس طریقے سے کی جائے گی, قرآن پاک کے احکام کو کس طریقے سے بیان کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علی مردوان سے مروی ہے کہ آپ نے کئی بیان کرنے والوں کو مارا, روک دیا ان کو بیان کرنے سے. ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت منسوخ ہے کون سی آیت ناسخ ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا, بیان کرنے سے روک دیا.
اللہ,
اب ہمارے یہاں تو ناسخ منسوخ کا معنی بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اور وہ حکم لگانے لگ جاتے ہیں. یعنی ساری زندگی وہ پتہ نہیں کہاں اس نے گزار دی, سر پیر ہی نہیں اس کی زندگی کا, اور آ کے وہ قرآن پاک کا درس دینا شروع ہو گیا, قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا شروع ہو گیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہم آلو بھی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو 10 ٹھیلوں پہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا کلو چل رہے ہیں, کیسا حساب ہے اور کس طرح کا آلو ہمیں لینا چاہیے, کسی سبزی ہمیں لینی چاہیے. جب دنیا کے چھوٹے سے معاملے میں اتنی احتیاط کرتے ہیں تو یہ ہمارا دین ہے. بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین کے اقوال ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم, کہ یہ جو دین ہے یہ علم جو ہے یہ تمہارا دین ہے, یہ علم تمہارا دین ہے, لہذا دیکھ لو کہ کس سے تم علم حاصل کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اقوال موجود ہیں. تو دین کے معاملے کے اندر ہمارے یہاں کوئی احتیاط نہیں ہوتی, تو اس لیے جو دین حاصل کیا جائے گا وہ مستند علماء سے حاصل کیا جائے گا, جن کے علم کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے ان سے علم حاصل کیا جائے گا. ہر ایک سے اس طرح کی باتیں نہیں سیکھی جائیں گی, ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ نئی سے نئی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے.
علم غیب سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے, علم غیب کا معنی بیان کیا گیا, اللہ تعالیٰ کا جو علم ذاتی ہے اس پر کلام ہوا, عطائی کے حوالے سے کلام ہوا, اور مزید گفتگو ہماری چل رہی ہے. لیکن ہمارا دوسرا موضوع ساتھ یہ بھی تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا. تو اگر علم غیب پر ہی بات کی جائے تو یہ بھی ایک بہت وسیع و طویل موضوع ہے, اس پر ہی سارا وقت ہمارا ہو سکتا ہے, لیکن مزید ہم اس کو بھی تھوڑا شامل کر لیتے ہیں. غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں, اس پر بھی کئی مرتبہ کلام ہمارا ہو چکا ہے, گفتگو کئی مرتبہ اس پر ہو چکی ہے, بیان کیا جا چکا ہے. تو جو پیچھے میں نے بات بیان کی ہے اسی کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سامنے رکھیں گے تو سارا کا سارا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ اس صورت میں درست ہوتا ہے کہ جب ہم غیر اللہ سے جب مدد مانگ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں, حقیقی طور پہ مدد کرنے والا نہیں بلکہ حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے, وہ ہمارا وسیلہ اور ذریعہ بن رہا ہے. جب یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن کے اندر ہوگا, یہ بات ہمارے ذہن کے اندر ہوگی, تو پھر غیر اللہ سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. احادیث طیبہ اس حوالے سے کثیر موجود ہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ, یعنی جن کے چہرے خوبصورت ہیں, یعنی عبادت کر کر کے جن کے چہرے خوبصورت ہو چکے, جن کے چہروں پر عبادتوں کا نور ہے, یعنی بزرگان دین رحمہم اللہ, ان سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو.
سبحان,
اسی طرح ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, طبرانی شریف کے حدیث پاک ہے, اسی طرح مسند بزار کے حدیث پاک ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہارا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اور تمہیں مدد کی حاجت ہے, تو یوں کہو کہ یا عباد اللہ اعینونی, یا عباد اللہ اعینونی, یا عباد اللہ اعینونی, اور بعض روایتوں کے اندر اغیثونی, یعنی اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو یہاں پر جو اجازت مرحمت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, تو اس کا مفہوم و معنی یہی ہے کہ وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کرنے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد فرمانے والے ہیں.
تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ جب ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس حوالے سے کیا عقیدہ ہوتا ہے, کیا ذہن ہوتا ہے, کہ جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہماری مدد کر رہے ہیں. تو لہذا انبیاء کرام سے مدد مانگنا, اولیاء کرام سے مدد مانگنا, اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں بزرگان دین ہیں ان سے مدد مانگنا یہ جائز ہے. موضوع سے متعلق بھی کال ہے, آئیے اس کو ہم شامل کرتے ہیں.
میرا نام محمد عدنان ہے اور میں کھوڑ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال یہ عرض ہے کہ اگر ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کے حوالے سے بہت پختہ عقائد ہوتے ہیں, لیکن نوجوان نسل میں جو ہے نا یہ عقائد جو ہے نا اس طرح پختہ نہیں ہے, تو نوجوان نسل میں کیسے جو بچوں میں یہ عقائد پختہ کیے جائیں, اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے.
دیکھیں, اصل تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل آ رہی ہے تو اس میں عمومی طور پر ہر چیز کی کمی پیدا ہوتی جا رہی ہے. میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر پہلے ہم اپنے بزرگوں سے یہ سنتے تھے کہ رجب، شعبان اور رمضان کو ہمارے یہاں بڑے مہینے کہا جاتا تھا کہ بڑے مہینے آ گئے، لیکن اب نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا چھوٹے مہینے کیا بڑے مہینے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ ہمیں اس بات کی تربیت دیتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ یہ بڑے مہینے آ گئے، اہمیت والے مہینے آ گئے، تو اس لیے ان کو ہمیں پتہ چلتا رہتا تھا. لیکن ہم اپنے بچوں کو جب یہ باتیں نہیں بتاتے تو پھر ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جو ہے ان کو، اگر آپ اپنے بچوں کو علم دین کی راہ پر لگا سکتے ہیں، ان کو درس نظامی میں لگا سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ان کو جامعہ المدینہ میں داخلہ دلوائیں تاکہ وہ علم دین حاصل کریں. مزید اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کروائیں تاکہ یہ باتیں وہاں پر سنتے رہیں، اور ان باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ ان کا ذہن پختہ ہوتا چلا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے انتہائی ضروری ہے کہ کسی بھی بد مذہب کی اس حوالے سے تقریر سننے کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ سنو سب کی کرو اپنی، تو ایسا نہیں ہے، سننے سے بھی منع کیا گیا. کہ بلکہ یہاں تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جب کفار اپنے مذاق مسخریوں کے اندر ہوں اور قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں تو تم سنو نہیں ان کو، ان کے پاس سے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ہمیں سننے سے بھی منع کیا گیا ہے. احادیث طیبہ میں اس کی ممانعت آئی ہے، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے اقوال کے اندر اس کی ممانعت ہے کہ ہم بد مذہبوں کو سنیں گے نہیں. آپ سنیں صرف سنی صحیح العقیدہ، علماء کی تقاریر کو سنیں، پڑھنا ہے تو علماء اہل سنت کی کتابوں کو پڑھیں. یہ ایک عجیب میٹر ہوتا ہے، عجیب لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ ابھی اپنی باتوں کو پوری طرح سے سمجھا نہیں ہوتا، اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہوتا، دوسری طرف پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو پہلے آپ اپنے مذہب کو اس طرح پڑھ تو لیجئے کہ آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کو اپنے مذہب کی تمام باتیں پتہ چل گئیں، اس کے بعد آپ دوسری طرف اسٹڈی کریں. آپ اس قابل ہیں تو علماء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ عام آدمی کو تو پڑھنا حرام ہے دوسروں کی کتابیں. عالم دین بھی نہیں پڑھے گا، صرف وہ پڑھے گا کہ جو ان کے رد کو جانتا ہو اور رد کرنے کے مقصود سے پڑھ رہا ہو. تو اس لیے اولاً آپ صرف اور صرف علماء اہل سنت کی باتوں کو سنیے اور انہی کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی عقائد و نظریات آپ کے پختہ رہیں گے.
تو مدی چینل کے ناظرین، فی زمانہ میں آپ کو دعوت پیش کروں گا کہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے، یہ ہمارے عقائد کی اصلاح کے حوالے سے، ہمارے اعمال کی اصلاح کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیں مزید نصیب ہو جائے. اس میں مطلب یہ کہ ہمیں استقامت ملے، اسی طرح عشق رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں نصیب ہو. اس دور کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور معاون اور مددگار ہے. تو لہذا ادھر ادھر جانے سے بہتر یہی ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات کی پابندی کیجئے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے. اسی طرح آپ کے علاقوں میں جو مساجد ہیں جہاں پر درس فیضان سنت ہوتا ہے، اس میں آپ شرکت کیجئے، اور اس طرح کے کاموں میں اگر آپ لگ جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آگے پیچھے جانے کی حاجت نہیں پڑے گی. اور جو یہ جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سنوں گا سب کی اور کروں گا اپنی، تو یہ جو ایک ذہن ہے یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس وسوسے کا شکار ہو چکے ہیں. تو لہذا اپنے نفس پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا پکا ہوں، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا اور میں یہ کر لوں گا. تو اللہ نہ کرے شیطان کا وار کامیاب نہ ہو جائے اور اپنے عقائد سے کم آگے پیچھے نہ ہو جائیں. تو یہ عقیدہ ہی ہے کہ اس عقیدے کو سلامتی کے ساتھ اگر ہم قبر میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ عزوجل ہماری قبر اللہ کی رحمت سے جنت کا باغ بنے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ عزوجل جنت میں ہمیں آقا کا پڑوس نصیب ہوگا. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے جیسے علم غیب پہ ابھی آپ نے کلام فرمایا اور ساری، اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، کوئی نہیں مانتا، تو اس ہوگا کیا رزلٹ، نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟
دیکھیں، اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں. اصل میں غیب کا جو علم ہے، ایک تو علل اطلاق غیب کے علم کا انکار کرنا کہ سرے سے غیب کا علم ہے ہی نہیں، اس کو تو علماء نے کفر لکھا ہے.
ٹھیک ہے،
پھر باقی اس کے آگے صورتیں بنتی ہیں کہ کتنے غیب کا انکار کرتا ہے تو اس پہ گمراہی کا حکم آتا ہے، کتنے کا انکار کرتا ہے تو اس کے اوپر خطا کا حکم آتا ہے. تو یہ الگ الگ اس کے ٹاپکس ہیں کہ مطلقاً انکار ہے، کسی چیز کا انکار ہے، کسی مخصوص چیز کا انکار ہے، اس اعتبار سے احکام یہ جدا جدا ہو جائیں گے.
ٹھیک، تو مزید غیر اللہ سے مدد کرنے کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اسلاف کے واقعات کے حوالے سے یا کوئی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات موجود ہیں کہ زندگی میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کرتے رہے، اور وہ مدد طلب کرتے رہے کہ جو عام طور پہ طلب کی جاتی ہے وہ بھی، اور جو عام طور پہ طلب نہیں کی جاتی وہ بھی.
صحیح،
دونوں طرح کی مددیں صحابہ کرام علی رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی طلب کرتے رہے. مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بعض صحابہ کرام علی رضوان اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر آئے کہ جنگ میں ہاتھ نکل گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ ہاتھ جوڑ دیا. اب یہ وہ مدد ہے کہ جو عام طور پہ نہیں کی جا سکتی, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپریشن کرے گا, ٹانکے لگائے گا کہ جس کے ذریعے سے ہاتھ جڑ سکے. اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل آئی جنگ کے دوران, تو وہ آنکھ لیے لی حضور علیہ السلام کے پاس ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کے ذریعے ان کی آنکھ کو جوڑ دیا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری کون سی آنکھ سے زیادہ نظر آتا ہے. دونوں آنکھیں درست ہو گئیں بالکل حضور علیہ السلام کے لعاب دہن لگانے کی وجہ سے. تو زندگی میں بھی حضور علیہ السلام سے وہ مدد طلب کرتے رہے کہ جو تحت الاسباب آتی ہے اور جو مافوق الاسباب ہے. ہر طرح کی مدد حضور علیہ السلام سے صحابہ نے طلب کی. اسی طرح جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کر گئے تو اس کے بعد بھی صحابہ کرام علی مردوان کے واقعات موجود ہیں, تابعین کے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ مثال کے طور پر مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مقام پر یمامہ میں جنگ ہو رہی تھی, تو صحابہ کرام علی مردوان کا نعرہ تھا یا محمدہ, یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے. صحابہ وہاں پر نعرہ ہی یہ لگا رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے کر جا چکے ہیں, ایک عرصہ گزر چکا ہے, اور صحابہ کرام علی مردوان ہزاروں میل کے فاصلے پر موجود ہیں. وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو یہ صحابہ کرام علی مردوان کے اعمال بھی موجود ہیں, آپ کے طریقہ کار بھی موجود ہے. یوں ہی تابعین کا طریقہ کار بھی یہ رہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے رہے. حضرت امام زین العابدین کے قصیدے موجود ہیں جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کی. یوں ہی امام اعظم رضی اللہ عنہ کا قصیدہ موجود ہے جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کی. تو یہ سلسلہ در سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین یہ مدد طلب کرتے آئے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام عقیدہ اور نظریہ یہی رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں, لیکن یہی آپ کے ذہن کے اندر ہوگا کہ جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرنے والا ہے. حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے.
مدنی چل کے ناظرین, آج کے ہمارے موضوع میں علم غیب اور غیر اللہ سے مدد کے حوالے سے بڑا زبردست کلام ہوا. جو ناظرین شروع سے شامل تھے یقینا ان کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور مزید بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو گئی ہوگی, امید یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو دعوت اسلامی کے یہ جو اس سلسلے ہم دیکھتے ہیں, دارالافتاء کے سلسلے, اسی طرح فرض علوم کورس سے مدنی مذاکرے ہیں, تو یہ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو, ہمارے عقائد کی اعمال کی اصلاح ہو. تو سلسلے دیکھتے رہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سیکھا ہے, جو ہم نے سنا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پہ